يا شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هم شيخ الإسلام رحمه الله كجملة بربوانجته، وقد دخل في هذه الجملة ووصف الله به نفسه في سورة الإخلاص الذي تعدل فيه القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شيخ الإسلام رحمه الله، أسلم لك عقيدك مقدمة منك. الله تعالى لك أسماء وصفات تعلق سيد جند قواعد الأصول بين التهوي هي فرماته جو باتیں ہم بیان کر چکے ہیں اسماء صفات کے تعلق سے، اس کے جملے میں یہ چیز داخل ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وصف بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ الاخلاص میں جو قرآن مجید کی ایک تہائی کے برابر ہے، اور پھر سورۃ الاخلاص بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله فرماته، شيخ الإسلام كي يقول كدخل في هذه الجملة المية داخلها، احتمال هي كي السمراد هربوا صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یا وہ نام بھی اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیان فرمایا ہے، نفی اور اثبات میں دونوں میں. اور اسے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے باب میں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وہ نام اور صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ اس سے مراد ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو اس صورت یعنی صورت اخلاص میں، اور جو کچھ اس کے بعد میں بیان شیخ السلام نے کیا وہ سب اس میں داخل ہے، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسماء و صفات کے باب میں اپنے لیے بیان فرمایا ہے، نفی اور اثبات کے بیچ میں، وہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اہل سنت جماعت جو ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. پھر شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے ان الفاظوں کا معنی بیان کیا ہے، سورت کا کیا معنی ہے، اخلاص کا کیا معنی ہے، پھر ثلث القرآن سے کیا مراد ہے، سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی ایک تہائی کے برابر ہے، پھر سورۃ الاخلاص کی مختصر تفسیر بیان کی ہے. سورت جو ہے اس کا معنی، اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے آیات ہیں، مصور یعنی منفصلہ، اما قبلها و اما بعدها، البناء الذي احاط به السور، جیسے کہ کوئی بلڈنگ ہے جس کے احاطہ دیوار سے دیوار کو کیا جاتا ہے، یعنی دوسری چیزوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، دوسری عمارتوں سے الگ کیا جاتا ہے. تو عمارت جس کا احاطہ ہوتا ہے اس احاطہ کو سور کہتے ہیں، سور بھی اسی لفظ سے لیا گیا ہے. اور سورت جو ہے یہ وہ آیتیں ہیں جو الگ الگ کر دی گئی ہیں، یعنی سورۃ الاخلاص الگ ہے، سورۃ الفلق الگ ہے، سورۃ الناس الگ ہے، اور اسی طریقے سے جو سورتیں قرآن مجید کی الگ الگ کی گئی ہیں، تو سورہ سے مراد وہ چیز ہے یا وہ آیتیں ہیں جو اس سے پہلے اور بعد والوں سے الگ کر دی جاتی ہیں اور ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے. اخلاص سے مراد کسی چیز کو الگ کر دینا اور پاک کر دینا, یعنی جب آپ کسی چیز کو کسی چیز سے صاف کر دیتے ہیں, اس میں سے صفائی کر کے جو باقی چیز بچتی ہے وہ خالص بچتی ہے. یہ لفظ یہاں سے لیا گیا ہے. اور سورۃ اخلاص کا نام اس لیے اخلاص رکھا گیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیونکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے اخلاص کا ذکر ہے, اور جو بھی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ مخلص ہے. تو مخلص ہے قاری کے لیے جو پڑھتا ہے, یعنی جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے اس پر اس کو مکمل ایمان ہے, تو اس نے اخلاص پہ کام لیا ہے, وہ شخص مخلص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور مخلصہ فتح اللام بھی کہا گیا ہے. یہ اس سورت اللہ تعالیٰ نے خاص بیان فرمایا ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے, اس میں کوئی احکام یا کوئی اخبار نہیں ہے, کوئی اور حکم نہیں, کسی اور چیز کی کوئی خبر نہیں لگے, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص اللہ تعالیٰ ہی کا اس میں ذکر ہے. اور اگر دونوں کو دیکھا جائے دونوں معنی صحیح ہیں, یعنی پڑھنے والا جو ہے اگر اس پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مخلص ہے اخلاص اس اعتبار سے, پڑھنے والے کے اعتبار سے, اور اگر اخلاص اللہ تعالیٰ کے حق میں دیکھا جائے تو اس صورت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے, اس میں کوئی اور حکم یا کوئی اور خبر نہیں ہے, اس لیے اسے اخلاص بھی کہا گیا ہے, اور دونوں معنی میں کوئی منافات نہیں ہے. تیسری بات کہ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک تہائی کے برابر ہے, اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایاج احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ, کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص عاجز ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے, فشق ذلک علیہم, ذرا یہ بات قبل مشقت تھی صحابہ کے لیے, وقالوا ای من یطیق ذلک یا رسول اللہ, ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فقال اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن, یعنی سورۃ الاخلاص جو ہے اللہ الواحد الصمد سے مراد سورۃ الاخلاص ہے, یہ قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر ہے. اور یہ روایت جو متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے شیخ العثمین رحمہ اللہ, یہ سورت جو ہے قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک تہائی کے برابر, یعنی یہ جزا اور ثواب میں ہے, جزا میں نہیں ہے. اگر کوئی چیز واجب ہے تو واجب کی جگہ یہ نہیں لے سکتا. یہ فرق جو لفظ جزا اور اجزا میں علماء یہ کہتے ہیں, جزا سے مراد ثواب ہے, اجر و ثواب, تو اجر و ثواب کے معاملے میں یہ بات ہے, لیکن اجزا جہاں تک بات ہے اجزا کے لیے, یعنی اگر کوئی واجب کسی شخص پر ہے تو واجب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس ثواب کی وجہ سے. تو یہ ثواب کی حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے واجب مکمل نہیں ہوتا. جو اس کی مثال جو ہے جیسا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 10 مرات فكأنما اعتق 4 انفس من بني اسماعیل. یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جس نے بھی یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 10 مرتبہ, گویا کہ اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 گردنیں آزاد کی ہیں. تو کیا اس سے مراد یہ سب فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص یہ ذکر 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور اس پر کوئی گردن آزاد کرنا واجب ہو جائے, تو کیا 10 دفعہ پڑھنے سے 4 گردنیں آزاد ہو جائیں گی اس کی؟ کیا خیال ہے؟ عتق رقبہ کسی کے اوپر کفارہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں جمع ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ادخ رقبہ، گردن آزاد کرے. اچھا، گردن آزاد اگر کوئی شخص یہ ذکر پڑھ لے 10 مرتبہ تو کیا اس گردن آزاد ہو جائے گی؟ وہ کہے گا چلو ایک ہو گئی، 3 باقی ہیں ابھی. صحیح ہے، تو حدیث میں تو آیا ہے 4 گردنیں آزاد. آپ ایک ہی بات کرتے میں نے 4 کر دی ہیں، کیا اس کو یہ دعویٰ صحیح ہے اس کا؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ حدیث میں اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہ واجب جو ہے وہ باقی ہے، اس کے لیے الگ سے ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی، اس کی جگہ نہیں ہے. ہر طاقت ہے تو پھر دوسری باتیں آتی ہیں کہ 2 مہینے کے روزے ہیں یا پھر جو ہے اطعام 60 مسکین جو ہے وہ بات ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہے کہ گردن آزاد کرنے کا عوض جو ہے یا بدلہ جو ہے وہ اس ذکر سے ممکن ہے. اور اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے لیے رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کوئی شخص اگر سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے، دیکھتے ہیں قرآن کی مراد، اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتے تو ختم ہو گیا قرآن مجید کا، تو کیا 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے نماز ہوگی؟ کیا خیال ہے، ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ حدیث میں تو آیا ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی 1/3 کے برابر ہے. 3 مرتبہ پڑھ لیا کسی نے، ختم ہو گیا قرآن کا، اور ختم میں سورۃ الفاتحہ شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کی نماز کیوں نہیں؟ کیونکہ حدیث میں جزا اجر و ثواب مراد ہے، اجزا نہیں ہے. اجزا جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہے. 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. فرق واضح ہے جزا اور اجزا کا. جی بارک اللہ. پھر علماء شیخ صاحب فرمان شب العظمی رحمہ اللہ، علماء یہ کہتے ہیں کہ 1/3 قرآن مجید سے کیا مراد ہے، یا کس اعتبار سے قرآن مجید کی 1/3 کے برابر ہے سورۃ الاخلاص؟ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو پیغامات و مباحث ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خبر ہے، یا مخلوقات کے تعلق سے ہے، یا احکام ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خبر ہے، جیسے سورۃ الاخلاص قل هو الله احد، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خبر ہے، کچھ اور نہیں. باقی صورتوں میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گی، لیکن سورۃ الاخلاص میں خصوصی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خبر ہے. دوسری، مخلوقات کے تعلق سے جو خبر ہے، جیسا کہ سابق امم کے جو خبریں اور قصے ہیں، اور جو حوادث حاضرہ ہیں، جو مستقبل میں جو چیزیں ہونی ہیں، جنت و دوزخ کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی اخبار ہیں مخلوقات کے تعلق سے. اور تیسرا جو احکام جو ہیں، جیسا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وغیرہ، یہ چیزیں احکام ہیں جس میں امر ہے، نہیں ہے، اور باقی احکام جو ہیں. تو 1/3 کس اعتبار سے قرآن مجید کے؟ کس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اور جو خبر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے 1/3 کے برابر ہے. پھر سورۃ الاخلاص کے تعلق سے چند اہم باتیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. قل، جو خطاب ہے یہاں پہ، آپ کہہ دیں ہر اس شخص کے لیے، یہ ہے جس کے لیے خطاب صحیح ہے، یعنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہر اس شخص کے جس کے لیے خطاب صحیح ہے. قل هو الله احد. اور اس کی صورت کے جو سبب نزول ہے، یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی ہے کہ صف لنا ربک، آپ بتائیں اے محمد کہ تمہارا رب کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا ہے، اور اسے احمد نے روایت کی ہے، محمد مسند نے اسے روایت کیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں چیز سے پیدا کیا گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ اس صورت کو نازل کیا ہے ان کا اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے. جیسا فرمان، چاہے سبب جو ہے وہ صحیح غلط ہے، یا یعنی جو یہ اسباب بیان کیے گئے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی شخص یہ سوال کرے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کیسا ہے, تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی سبحان اللہ, اتنا پیارا وصف ہے اللہ تعالیٰ کا, مختصر ترین, مختصر ترین ہے. اگر بچوں کو بھی دیکھیں, سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جو ہر خاص و عام جانتا ہے, بلکہ اکثر لوگ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں. اکثر لوگ سے آپ پوچھ لیں, چاہے حفظ قرآن کیوں نہ ہو, تو اکثر ان کی نماز میں سورۃ الاخلاص ہی ہوتی ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. نماز ہم کئی لوگ جلدی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں, تو اگر نماز جلدی ختم کریں, سب سے آسان سورت کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص ہی ہے. سبحان اللہ, کاش کہ ہم اس سورت کے صحیح معنی کو سمجھ لیتے اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوتے. آئیے دیکھتے ہیں اس سورت میں جو الفاظ ہیں ان سے کیا مراد ہے, تاکہ جب ہم پڑھیں سورت کو تو یہ الفاظ اور یہ معنی جو ہیں, عظیم معنی ہمارے دل میں ہوں. ہوا جو ہے قل, یہ اس میں ہر وہ شخص شامل جو جس کے لیے خطاب صحیح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تمام سے شامل ہیں. قل, اگر کوئی شخص مجھ سے آپ سے پوچھے اللہ کون اور کیسے, ہم کہیں گے کہ نہیں یہ قل ہو اللہ احد, ہم بھی کہیں گے. اچھا, ہوا یہ ضمیر شان ہے, ضمیر شان اسے کہتے ہیں جس کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے. ہوا اللہ تعالیٰ کون ہے, اسے ضمیر شان کہتے ہیں. ہوا اللہ مبتدا ہے, دوسرا مبتدا اللہ. ہوا پہلا اگر اس کا اعراب کریں تو ہوا مبتدا ہے, اللہ دوسرا مبتدا, اور احد جو ہے یہ خبر ہے دوسرے مبتدا کی, یعنی اللہ کی سبحانہ و تعالی. اور جو پہلا وجہ ہوا جو مبتدا, اللہ خبر مبتدا ہے, اور احد جو خبر ثانی ہے. یعنی اعراب کر دیکھیں ہم, ہو اللہ احد تین لفظ ہیں, اس کے دو اعراب ہیں. پہلا اعراب جو ہوا ہے یہ مبتدا ہے, اللہ اس کی خبر ہے, اور احد یہ اللہ کی خبر ہے. ہوا جو مبتدا ہے, اللہ جو ہے یہ دوسرا مبتدا ہے, اور احد جو ہے یہ اللہ مبتدا جو دوسرا اس کی خبر ہے. جو دوسرا اعراب ہے وہ ہوا مبتدا ہے, اور اللہ جو ہے دوسرا مبتدا ہے, اور احد جو ہے وہ اللہ مبتدا جو اس کی خبر ہے, اور جو جملہ ہے جملہ اسمیہ جو ہے ہوا مبتدا جو ہے اس کی خبر ہے. تو یہ اس کے دو اعراب ہیں. الغرض ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے. احد سے اچھا جو لفظ ہے اللہ کا سبحانہ و تعالی, العلم علی ذات اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یا علم ہے, دلالت کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی وہ ذات جس کا نام اللہ ہے. تو اس نام سے اللہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, اور کوئی بھی اس نام سے اپنے آپ موصوم نہیں کر سکتا, کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور اللہ کا معنی جو ہے, یہ لفظ اللہ کہاں سے لے گیا؟ الالہ سے, اور الہ کا معنی مألوہ ہے, یعنی جو معبود ہے, جس کی عبادت کی گئی ہے. اور الہ کا جو حمزہ ہے, کثرت استعمال کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا ہے. جب آپ حمزہ کو نکال دیتے ہیں, الالہ دیکھیں نا, الالہ لکھیں ذرا, الالہ, اور الالہ میں سے جو درمیان والا حمزہ ہے لام کے وزن سے نکالیں تو کیا لفظ بچتا ہے؟ اللہ. اللہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ الالہ. الالہ کا معنی ہے المعبود, معبود بحق ہی کہتے ہیں, کیونکہ اللہ ہی سچا معبود ہے, کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ الالہ 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 کثرت جب کوئی استعمال ہوتا ہے تو عربی زبان میں قاعدہ ہے, جب شیسن دو مثالیں بھی دی ہیں, جیسا کہ الناس کی اصل ہے الاناس, کثرت سے الاناس الاناس کہتے کہتے حمزہ نکال دیا جاتا ہے. عربی زبان میں ایک یہ خوبی ہے, کہ جو الفاظ ہوتے ہیں کثرت استعمال، جو حمزہ ہوتا ہے جو زبان پہ ذرا مشکل پیش آتی ہے، اسے اختصار کے نکال دیتے ہیں. تو الاناس سے کیا بنا ہے؟ الناس. الناس کا لفظ اصل نہیں ہے، الناس نہیں ہے، اصل لفظ الاناس تھا. الاناس سے جب آپ نکال دیا حمزہ کو تو اناس بچا ہے. اسی طریقے سے اخیر کا لفظ جو ہے، ھذا خیر من ھذا، اصل ہے اخیر من ھذا، ھذا اخیر من ھذا. جب اخیر زیادہ استعمال ہونے لگا تو ھذا اخیر من ھذا، ھذا اخیر من ھذا کثرت سے، تو پھر قاعدہ کیا ہے؟ حمزہ کو نکال دے. تو ھذا خیر من ھذا آسان ہے، یہ ھذا اخیر من ھذا آسان ہے، کیا خیال ہے؟ خیر آسان ہے، اور اس لیے اس فروانی سے عربی میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو اللہ کا لفظ جو ہے الالہ سے آیا ہے. الالہ جو ہے اس میں سے، کیونکہ حمزہ قاعدے کے تحت جب کوئی لفظ کثرت سے استعمال ہو اور کوئی ایسا حرف بیچ میں ہو جس کو پڑھنے میں کوئی دشواری ہو، کثرت سے جب وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو جیسے کہ حمزہ خصوصی طور پہ، تو اسے نکال دیا جاتا ہے. اور الالہ سے لفظ بنا ہے اللہ، واضح ہے. احد کہ لفظ جو ہے جیسا فرماتے ہیں، لا تأتي إلا في نفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع. يعني عربي زبان جو ہم بات کرتے ہیں احد لفظ کی، صرف احد اس نہیں کہا جاتا، نفی میں تو لا احد استعمال ہوتا ہے، لا احد في الدار وغیرہ، لیکن اثبات میں جیسے کہ ہفتے کے دن يوم الاحد یا احد ہم کہتے ہیں، اس اعتبار سے آتا ہے، جیسے کہ کہا جائے احد الاثنین، اس طریقے سے. اور اثبات میں اللہ تعالیٰ کے لیے وصف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور احد جو ہے وہ ذات ہے جو ایک ہے، جو یکتا ہے، ذات اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، صفات اور افعال میں، ان چار چیزوں میں جو ایک ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اسماء و صفات، اسماء کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور افعال، یہ چار چیزیں ہیں. اور اس سے مراد ہے کہ احد جو ہے یعنی لا ثانی لہ ولا نظیر ولا ند لہ، اس کا کوئی دوسرا نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اسے کہتے احد. اور واحد جو ہے وہ بھی ایک ہے. احد اور واحد میں یہ فرق علماء بتاتے ہیں کہ احد ہر اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. واحد میں یہ معنی ہے جو احد میں ہے، واحد جو ہے وہ نمبر کے اعتبار سے ہے، وہ جس کا دوسرا نہیں. احد میں واحد بھی شامل ہے اور پھر اس میں ذات، اسماء، صفات اور افعال سب شامل ہے. اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے، اللہ تعالیٰ احد بھی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ الصمد جیسا فرمایا شیخ بحیر رحمہ اللہ، یہ جملہ مستعنفہ ہے. جب احدیت کا ذکر کیا ہے تو احدیت کے بعد اب صمدیت کا ذکر فرمایا ہے. اور دونوں معرفہ، اللہ معرفہ ہے اور الصمد معرفہ ہے، حصر کے لیے. یعنی اللہ ہی واحد صمد ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی صمد ہو ہی نہیں سکتا. تو حصر میں یہ صیغہ بھی ہوتا ہے جب دونوں معرفے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. تو صمد کا معنی کیا ہے؟ کئی معنی ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ صمد کا معنی جو ہے هو الکامل فی علمه و قدرته فی حکمته فی عزته فی سؤدده فی کل صفاته، وہ ذات جو کامل ہے علم میں، قدرت میں، حکمت میں، عزت میں اور اپنے تمام صفات میں. اور یہ بھی کہا گیا کہ صمد وہ ہے جس کا کوئی جوف نہیں، یعنی اندر کوئی خلا نہیں ہے. جیسے کہ مخلوق ہیں، مخلوق کی پیٹ ہے اور پیٹ میں آنتے وغیرہ ہیں، اسے جوف کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، صمد ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ جو فرشتے ہیں وہ اس معنی میں صمد کہا جاتا ہے فرشتوں کو، یعنی ان کے کوئی اجواف نہیں ہے، ان کی کوئی پیٹ نہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اور یہ معنی بھی کہا گیا ہے جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے، ورسمت بمعنى المفعول به يعني المصمود إليه يعني تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حاجت مند ہے اپنے تمام حاجات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرتے ہیں اور جتنے معنی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے جو السید معنی الصمد یہ بھی کہا گیا ہے بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں شیخ صاحب نے بیان نہیں کیا لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں تو یہ تمام معنی جو سارے کے سارے صحیح ہیں تو اگر کوئی جامع تفسیر بیان کرنا چاہے الصمد کی هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته اسے انڈر لائن کریں بڑا آسان ہے الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته یہ وہ ذات ہے جو اپنی صفات میں کامل ہے اور تمام مخلوقات اس کے حاجت مند ہیں محتاج ہیں تمام مخلوقات اس کے محتاج ہیں فہی صامدۃ الیہ یعنی تمام مخلوقات محتاج ہیں اور اسے یہ عظیم معنی واضح ہو جاتا ہے صمد کا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات تمام کائنات سے بے پرواہ ہے صفات کاملہ سے متصف ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو مخلوقات ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں پھر شخص فرماتے ہیں شیخ بعثی رحمہ اللہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ عرش سے مستوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے یعنی اگر عرش ہٹا دیا جائے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گر جائے گا یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں یہ بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ صمد ہے اللہ تعالیٰ کامل ہے اپنے صفات میں اور عرش کا محتاج ہے ہی نہیں بلکہ عرش اور آسمان اور کرسی اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے تو یہ معنی ہم نے کہاں سے لیا اس سوال کے جواب کہاں سے دیا ہم نے صمد کے لفظ سے ایک لفظ ہے یعنی جب صمد ہے اللہ تعالیٰ تو وہ بے پرواہ ہے اور تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے عرش بھی مخلوق ہے کہ نہیں اب اللہ تعالیٰ عرش کیا محتاج ہے عرش اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے عرش اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اللہ الصمد یہ دلیل ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کھاتا اور پیتا ہے جواب کیا ہے نہیں ہرگز نہیں دلیل کیا ہے اللہ الصمد تو شخص فرماتے ہیں اسے ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ صمد کا جو لفظ ہے ایک جامع کلمہ ہے جامع لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال شامل ہیں اور تمام نقص والی صفات کی نفی اس ایک لفظ میں ہو جاتی ہے اور وہ صفات جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آخری جو چند جملے ہیں یہ تأکید ہے ایک صرف صمد کے لفظ کی سبحان اللہ ابھی دو جملے گزر چکے اس بات کے جو نفی ابھی بیان کی گئی کیونکہ سورۃ الاخلاص میں ہم بات کیا ہو رہی نفی اور اثبات کی ہم بات کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے اب نفی اور اثبات جو ہے ہمیں سورۃ الاخلاص میں مل گئی ہے اور آگے انشاءاللہ آیت الکرسی جو سب سے عظیم آیت اس پہ دیکھیں اگر درس اس پہ ہوگا انشاءاللہ اس میں جو بہت عظیم پیغام سے بیان کریں گے کہ کہاں پہ نفی کہاں پہ اثبات ہے اور کس طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا قل هو اللہ احد احد کیا ہے مثبت ہے مثبت صفت ہے اللہ الصمد صمد کیا ہے مثبت ہے اچھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ تمام کیا ہے منفی ہے اچھا یہ منفی مثبت کے بعد کیوں بیان ہوا ہے انداز میں خوبصورتی دیکھیں آپ جیسا فرماتی ہے تأکید للصمدیت والوحدانیہ یہ صمدیت وحدانیت کی تأکید ہو رہی ہے جو واحد ہے جو اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے کیا اولاد کا محتاج ہے کیا اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے کیا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہیں تو پھر واحد کیسا ہے تو واحد تأکید ہے کہ نہیں اچھا جو لاپرواہ ہے جو صمد ہے جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک اور خوش خوش حاجت روا ہے اور تمام مخلوقات اس کے محتاج ہے تو کسی کو پیدا کرتا ہے کیا اس کو اولاد کی ضرورت ہے کیا اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے کیا وہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے تو اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اگلا جملہ جو ہے یہ سارے یہ ان دونوں لفظوں کی تاکید ہے, سمادیت کی اور وحدانیت کی. وہ تاکید اس لیے تاکہ اس سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ کسی کا یعنی محتاج نہیں ہے. اور پھر جو مثلیت کی بات آتی ہے اس میں ایک مثال دی ہے شیخ صاحب نے, شیخ عثیم رحمہ اللہ. مجسد المدلی جی جو ہے, زید بن حارث اور اسامہ بن زید ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے, دونوں کے پاؤں کے دیکھ کر قدموں کے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ہیں. قدموں کو دیکھ کر بتایا کہ ہاں یہ دونوں باپ بیٹے ہیں, جبکہ پتہ نہیں تھا کہ واقعی دو باپ بیٹے ہیں کہ نہیں. تو وہ شخص یعنی یہ علم رکھتا تھا, وہ جانتا تھا, تو شبہ سے تشبیہ سے پتہ چل گیا ہے. اور تمام کی نفی کر دی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حق پہ, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. تو اللہ تعالیٰ کی کمال احدیت اور کمال سمادیت, یعنی ایک تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے, سمد بھی ہے, لیکن جب نفی کی بات آتی ہے پھر یہ کمال تک پہنچ جاتا ہے. تو صفات کمال کو ثابت کرنے کے لیے نفی بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. نفی کس لیے ہے؟ تاکہ جو صفت مثبت ہے اس کے کمال کو ثابت کیا جائے. یعنی صرف واحد احد صرف سمد نہیں بلکہ کمال ہے احدیت میں اور سمدیت میں, تاکہ کسی کو دیکھے کمال کی بات کیوں آتی ہے, کسی کو شک و شبہ بھی باقی نہ رہے. اس کے باوجود بھی لوگوں نے سبحان اللہ تشبیہ سے کام لیا ہے, انکار کیا سماؤں صفات کا, ونعوذ باللہ جو گمراہی کا راستے وہ اختیار کر دیں. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیونکہ جو والد ہو وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کی خدمت ہو, اس کے نہ نفقہ کی ضرورت پڑتی ہے یا مدد و عانت کی جب وہ عاجز ہو جاتا ہے, یا تاکہ اس کا نسل باقی رہے. تو یہ مخلوق میں, کیونکہ مخلوق محتاج ہے. اللہ تعالیٰ واحد سمد ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. لم یلد ہے ولم یولد, اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ بیٹا ہو نہ ہی کوئی والد ہے, کوئی باپ ہے. کیونکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول الذی لیس قبلہ شیء, اللہ تعالیٰ پہلے اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ خالق ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات ہیں, تو کیسے ممکن کہ اللہ تعالیٰ کوئی والد ہو یا کوئی خالق ہونا. الحمد للہ. اچھا, جو انکار ہوا ہے لم یلد ولم یولد, ابتدا لم یلد کسی کو جنا نہیں ہے, ولم یولد نہ کسی اور سے جنا ہے. اور ابتدا لم یلد سے کیوں ہے, لم یولد پہلے کیوں نہیں؟ کیونکہ کسی نے دعویٰ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی والد ہے یا باپ ہے. دعویٰ کس چیز کا کیا ہے؟ بیٹے کا دعویٰ کیا ہے. جیسے نصارہ نے کہا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہودی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو جس چیز یعنی جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا اور جس جو نقص عیب بیان کیا گیا ہے اور جو غلط بیان اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کی گئی ہے, اور کفر عقیدہ وجود میں آئے, تو سب سے اس کی نفی کی ہے. تو ترتیب دیکھیں کس طریقے سے, سبحان لم یلد پہلے ہے ولم یولد بعد میں ہے, یعنی ہر لفظ اپنی جگہ پہ ہے سبحان اللہ. اسے اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91 میں, 91 میں, متخذ اللہ من ولد, اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا چاہے نام ہی کہ کیوں نہ ہو. کیونکہ انسان بعض اوقات اگر بیٹا پیدا نہیں کر سکتے, کوئی بھانج ہوتا ہے تو کسی اور کے بیٹوں کو نام دے دیتا ہے, کسی اور کے بیٹے خود پال لیتا ہے, نام دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی نفی کر دی, متخذ اللہ من ولد, نہ تو لیا ہے اور نہ خود پیدا کیا ہے. لم یلد میں کہ خود پیدا نہیں کیا, لم یتخذ ولدا, نہ ہی نام کے اعتبار سے صحیح کوئی بیٹا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو, یعنی جو اگر ذہن میں کسی کی کوئی بات آتی ہے, کوئی شک و شبہ آتا ہے, اللہ سب کا جواب دے دیا ہے, یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. اور آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, جب اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی باپ ہے, کیونکہ مخلوقات کو دیکھیں, تمام مخلوقات کو دیکھیں, جب مخلوق ہے تو اس کا خالق ہے, وہ کسی اور کی وجہ سے آیا ہے دنیا میں, چاہے جس اعتبار سے زندہ ہے تو اس کا باپ اور بیٹا, پھر اس طرح کی تسلسل جاری رہتا ہے. اگر کوئی جماعت موجود ہے وہ بھی مخلوق ہے, کسی نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اگر اللہ سے پیدا نہ کرتا تو معدوم عدم ہے, اس کو وجود ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد, تمام کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات بالکل یعنی ذرہ برابر باقی نہ رہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا ہو سکتا ہے کسی اعتبار سے, اس کی نفی بھی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں صرف وحدت اور سمجھیت کے حد تک نہیں, تمام صفات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. لا یکافئ احد فی جمیع صفاتہ, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر میں کہ اس صورت میں جو ہے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں شامل ہیں. صفات ثبوتیہ جو ہے اللہ, اس میں الوہیت کا صفت ہے, احد اس میں احدیت کا صفت ہے, معنی احدیت کا صمد جس میں صمدیت کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ صفت ہے. جو سلبی صفات ہیں منفی صفات جو ہیں وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, تو تین مثبت ہیں اور تین منفی ہیں, اور جو نفی ہے وہ کیوں بیان کیا جاتا ہے اس بات کے ساتھ, تاکہ اس بات کمال احدیت و صمدیت, جو مثبت صفات ہیں ان کا کمال کو ثابت کرنا مراد ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی احدیت اور صمدیت کمال کی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ شیخ الاسلام کے اس جملے پہ بات کریں گے, وما وصف به نفسه فی اعظم آیۃ فی کتاب اللہ, اعظم آیۃ کتاب اللہ کون سی ہے؟ آیۃ الکرسی. آیۃ الکرسی میں انشاءاللہ جو اہم پیغام بیان کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.